بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پچھلی مرتبہ تذکرہ آیا تھا کہ واقعہ فیل کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو متعین ہے، صحیح روایتوں میں آتا ہے فیہ ولدتو، کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ عام الفیل میں پیدا ہوئے. تو عام الفیل کا ہونا، پیر کا دن ہونا، یہ تو بالکل پکی بات ہے. پھر مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول میں پیدا ہوئے. تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی، ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی. مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق 8 ربیع الاول ہے. تو 8، 9، 10، 12 مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 8 اور 12 زیادہ مشہور ہیں. 12 زیادہ مشہور ہے اور 8 زیادہ صحیح ہے تحقیق کے اعتبار سے اگر دیکھیں. پھر بھی ظاہر ہے تاریخی بات ہے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. 8 یا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، عام الفیل واقعہ فیل کے 55 یا 50 دن کے بعد پیدا ہوئے. پیدا ہونے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے، اسی وجہ سے بعضوں نے فرمایا کہ رات میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ اندھیرے کا وقت تھا، اور بعضوں نے فرمایا صبح کے وقت پیدا ہوئے. وہی صبح صادق، صبح کے اندھیرے کا جو وقت ہے صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ہیں. ابو طالب کے مکان میں تھے. اس سلسلے میں بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان میں ہو. میں زیادہ ان چیزوں کی تحقیقات میں نہیں جاتا، لیکن بس یہ ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ ایک بات تاریخی لحاظ سے ایک بات ذہن میں رہے، کہ بعضوں نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان میں ہوئی ہے. تو اب ربیع الاول رمضان، تو بعض فرماتے ہیں ربیع الاول اور وہی مشہور ہیں، سب سے زیادہ مشہور وہی قول ہے. بعضوں نے فرمایا رمضان، اور ایک تیسری بات یہ ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں صحیح ہے. اب ظاہر ہے عام پڑھنے والا شخص تو یہی سوچے گا دونوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے. وہ اس طرح، یہ اسی لیے میں آگے یہ بات اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ تاریخ جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. سیرت جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کی تاریخیں الگ چلتی تھیں اور دوسری تاریخیں، قمری تاریخ، الگ چلتی تھیں. مکہ مکرمہ کے لوگ جو تھے وہ چاند ہی کے حساب سے چلتے تھے، لیکن ان کے مہینے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے. یہ ایک تاریخ میں اس کی حقیقت ہے، جو پڑھیں گے ان کو اندازہ ہے، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو معلوم ہے کہ ان حضرات کے یہاں حج کا موسم جو تھا وہ ایک خاص موسم سمجھا جاتا تھا. تو ہر 4 سال کے بعد وہ ایک مہینہ بدل لیتے تھے، تاکہ حج جو ہے وہ نہ انتہائی گرم موسم میں آئے کہ لوگ نہ آ سکیں، نہ بالکل سردی کا زمانہ ہو، وہ درمیانی زمانہ حج کا زمانہ وہ رکھتے تھے. اس کے لحاظ سے وہ ہر سال یا ہر 4 سال کے بعد ایک مہینہ بدل لیا کرتے تھے. تو مکہ مکرمہ والے مہینے بھی الگ ہوتے تھے، تاریخیں الگ ہوتی تھیں. یہ میں آگے بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا میں اسی لیے، حالانکہ یہ ایک بات ایک لمبی ہو جاتی ہے اس طرح کی باتوں میں، لیکن یہ ضروری تھا اس کو سمجھنا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ بات سمجھنے میں یہ مدد ملے گی کہ مثلا آگے جب تاریخیں آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. یہ ذوالقعدہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے اعتبار سے، مکہ مکرمہ کے اعتبار سے ہوتا تو حج کا موسم ہوتا، وہاں کوئی حج کا موسم نہیں تھا اس وقت. تو بہرحال مکہ کی تاریخیں الگ رہتی تھیں، مہینے الگ ہوتے تھے، وہ وہاں کا نظام الگ چلاتے تھے اور لوگوں میں اعلان کر دیتے تھے کہ یہاں پہ یہ نظام ہوگا اور اس وقت یہ مہینہ ہوگا، لوگ اس کے حساب سے حج وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے. اور باقی جگہوں پر وہ مہینے الگ ہوتے تھے، مدینہ منورہ کی تاریخ الگ ہوتی تھی۔ یہ بس ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اس لحاظ سے بعضوں نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اعتبار سے، مکہ کے اعتبار سے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن دوسرے جگہوں پر مدینہ منورہ وغیرہ کے تاریخوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، واللہ اعلم۔ بہرحال واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد، اس لیے کہ واقعہ فیل جو ہے وہ محرم میں پیش آیا، تو محرم تقریباً 17 محرم، اس لحاظ سے 12 ربیع الاول تقریباً 55 دن بنتے ہیں۔ تو واقعہ فیل محرم میں پیش آیا، اس کے 50 یا 55 دن کے بعد 8 یا 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں ابو طالب کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور یہی ہے کہ 570 یہ سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک تو واقعہ فیل پیش آ گیا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، اس وقت وہاں پر مکہ مکرمہ میں، اس مکان میں، اور دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر مختلف واقعات پیش آئے۔ اس کی کچھ مثالیں میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں سے اب بعض روایتیں صحیح بھی ہیں، بعض روایتیں ضعیف ہیں، لیکن چونکہ تاریخی بات ہے، ایسی نہیں ہیں یہ روایتیں، ایسی نہیں ہیں کہ جس کو بالکل بے اصل کہا جائے یا غلط یا موضوع کہا جائے، اس درجے کی روایات نہیں ہیں۔ کئی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پورا گھر نور سے بھر گیا تھا، منور ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گھر میں ایک نور نظر آیا، اور فرماتی ہیں کہ وہ نور ایسا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ نور جو ہے اس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ دوسری جگہوں کے محلات بھی روشن ہوئے تھے۔ بہرحال یہ روشنی کا آنا اور محلات کا نظر ہونا آنا، وہ تو ہم روایات میں بھی پڑھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی تھی جب چنگاری نکلی تھی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جو تجارت کی غرض سے وہاں رہتا تھا، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آج یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے مکہ میں۔ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، قریش کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بچے تو پیدا ہوتے ہوں گے۔ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں، کہا تحقیق کرو، آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ آگے جا کر نبی بنے گا، شرط یہ کہ اس میں یہ علامت پائی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ تحقیق کی، پتہ چلا عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ اچھا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس کو۔ جا کر دیکھا تو اتنا اس کو صدمہ ہوا کہ اس صدمے سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بنو اسحاق سے نکال کر بنو اسماعیل میں منتقل کر دی، یہی شخص ہے جو آگے جا کر نبی بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دیں گے۔ بہرحال اسی طرح مشہور ہے اور روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، وہی میں بتا رہا ہوں کہ روایات کا مطلب، یعنی اس کی سندوں میں تحقیقات کی گئی ہیں لیکن بالکل بے اصل یہ موضوع روایات نہیں ہے۔ ایران میں زلزلہ آیا، کسرا کا جو محل تھا جس محل میں وہ رہتا تھا، بہت بڑا محل تھا، محل کی بھی عجیب الگ الگ حصے ہوا کرتے تھے، اس میں جیسے وہ بالکنی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی جگہ بھی تھیں، اس میں سے زلزلہ جب آیا تو 12 حصے اس کے ٹوٹے اور گرے اور اس کا نقصان ہوا تھا۔ بہرحال یہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا، وزراء کو جمع کیا، اور لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی میں پتہ چلا کہ اچھا وہاں جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ اب اور پریشانی بڑھ گئی۔ اتنے میں پتہ چلا کہ اچھا ایک اور شخص ہے جس نے خواب دیکھا ہے، اور عجیب سا خواب دیکھا ہے جس میں کچھ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اور وہ حرکت وہ جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خواب پورا بیان کیا۔ کس طرح پریشان ہوا کہ کچھ ہے اس کے پیچھے واقعہ۔ اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ جو بڑا عالم ہے آج کل کا، جو اہل کتاب کا بڑا عالم ہے، اس لیے کہ ان میں تو کتابیں تھیں نہیں، اہل کتاب کے جو بڑا عالم ہے نصارہ کا، چلو اس سے تحقیق کرتے ہیں۔ تو تحقیق کی، کون ہے؟ عبد المسیح نامی ایک شخص تھا، اس کو بلوایا۔ اس کے سامنے کہا, اسے کہا کہ میں سوال کروں گا جواب دو گے؟ کہا کہ وہ جیسے اہل علم کی شان ہوتی ہے نا, مجھے پتہ ہوگا تو میں جواب دے دوں گا, نہیں پتہ ہوگا تو میں معذرت کر دوں گا یا بتا دوں گا کس سے پوچھنا ہے, حوالہ دے دوں گا, کسی اور کے حوالے کر دوں گا. سوالات پوچھے, خواب بتایا, کہا کہ یہ خواب تو ایسا ہے کہ اس کا جواب میرے ماموں کو پتہ ہوگا, ان سے معلوم کر سکتے ہیں. تو کسرا نے کہا تم خود جاؤ, اپنے ماموں کے پاس جاؤ, ان سے تحقیق کرو. یہ گئے طویل مسافت طے کرتے ہوئے اپنے ماموں کے پاس. جب وہاں پہنچے تو وہ اخیری مرض میں موت کے قریب تھے. وہ بڑے اپنے فن کے ماہر صاحب علم, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب علم اور صاحب عمل اور صاحب مجاہدہ تھے. بہرحال ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس لیے آئے ہو, تمہیں کس طرح نے بھیجا ہے نا, اس لیے بھیجا ہے کہ یہ چیزیں معلوم کرو, یہ معلوم کرو, یہ معلوم کرو. کچھ باتیں بتائیں اور اس میں یہ بتایا کہ دیکھو یہ محل کے جو حصے گرے ہیں نا, 14 حصے, اتنے سالوں اتنی نسلوں تک اتنے لوگ آگے یہ کسرا کی جگہ حکومت کرتے رہیں گے. جب اتنے لوگ حکومت کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد کسرا کی حکومت ختم ہو جائے گی, یعنی ایرانیوں کی, اہل فارس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور عرب آ جائیں گے. تو یہ جتنے حصے ٹوٹے ہیں اتنی حکومتیں ملیں گی. گویا ابھی جو موجود ہے وہ ہے, اس کے بعد دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, چوتھا آئے گا, 14 تک تو رہے گا, اس کے بعد یہ حکومت اہل فارس کی ختم ہو جائے گی. اس نے کہا وہ اچھا چلو, تسلی کی بات ہے, یعنی 14 حکومتیں ختم ہونے میں تو طویل عرصہ لگتا ہے نا, میری حکومت تو محفوظ ہے, میرے بعد کی حکومت, 14 حکومتیں گزرنے میں تو دیر لگتی ہے. خیر اس نے تو اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے دی, پریشانی بھی ہوئی لیکن تسلی بھی دے دی. خیر عجیب اللہ کا نظام کہ زیادہ سال نہیں لگے, اور اس لیے کہ ایک حکومت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص حاکم بنتا ہے تو 20 سال 25 سال 30 سال کتنے سال رہتا ہے, وہ تو ایک مرتبہ آ گیا تو آ گیا. تو اس طرح 14 حکومتوں میں تو بہت زمانہ لگتا ہے, 200 سال ہو جائیں گے. اللہ کا نظام ہے کہ 4 سال کے اندر ہی 10 سلطنتیں ختم ہو گئیں. کل 14 سلطنتیں جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک ختم ہو گئی تھیں. یہ تو خیر ایک خواب کی بات تھی, لیکن بہرحال یہ کہ یہ بہت جلدی اس کی حکومتیں کسرا میں حکومتیں بدلتی رہیں اور ان کی جگہ دوسرا حاکم آتا رہا. یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ اس طرح کے مختلف واقعات پیش آئے تھے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ بالکل صاف ستھرے تھے, آپ پر کوئی گندگی, آپ کے جسم اطہر پر گندگی لگی ہوئی نہیں تھی. مختون پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تو صبح صبح حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے. بہت خوش ہوئے, خوشی خوشی حضرت آمینہ اپنے بہو کے پاس گئے, بچے کو دیکھا. وہ بچہ کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, ان میں جب محبوبیت ڈال گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی محبوبیت ہوگی. حضرت عبد المطلب نے جب بچے کو دیکھا, گلے لگایا, لے گئے اٹھا کر کعبہ کے پاس لے گئے کہ میں اس کا نام رکھتا ہوں. کیا نام رکھا؟ ان کا نام رکھتا ہوں محمد. الہام ہوا من جانب اللہ, دعا کی اللہ تعالیٰ سے, ان کی تو دعاؤں کے واقعات مشہور ہیں, دعا کی اللہ تعالیٰ سے, نام رکھا محمد. لیکن اعلان نہیں کیا ابھی نام کا. 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے عقیقہ بھی کیا. اب بعض روایتوں میں دعوت ہوئی تھی یا صرف جانور ذبح کیا تھا, بہرحال عقیقہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لوگوں نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے, انہوں نے کہا نام رکھا ہے محمد. لوگوں نے کہا یہ عجیب سا نام ہے, اس لیے کہ ان لوگوں میں دستور ایسا ہوتا تھا کہ اپنے بڑوں میں, آبا و اجداد میں جو نام ہوتے تھے ان میں سے کوئی نام رکھا جائے, تو نہ آبا و اجداد میں کسی کا نام نہیں تھا. اس لیے کہ محمد نام عرب میں معروف نہیں تھا, بلکہ پہلے تو کبھی ہوتا نہیں تھا. اور جب بنی اسرائیل سے, اہل کتاب سے جب پتہ چلا کہ ایک نبی آئیں گے, نبی آخر الزمان, جو جن کا نام محمد ہوگا, اور بعض کتابوں میں احمد, دونوں طرح کے نام ملتے ہیں اور دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے, تو جب لوگوں نے ان سے سنا تھا کہ عرب میں کوئی آئے گا یا بہرحال کسی میں آئے گا جن کا نام محمد احمد ہوگا, تو بعض لوگوں نے محمد اور احمد نام رکھنا شروع کر دیا تھا. لیکن اللہ کی شان کہ ان میں سے کسی نے الحمدللہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, تاکہ امت کے سامنے, لوگوں کے سامنے بہرحال یہ غلط بات نہ آ جائے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا اور دیکھو یہ آگے اور دعویٰ بھی کر رہا ہے. ان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو ایسا کوئی نہیں ملتا. بہرحال کچھ لوگوں نے نام رکھے تھے, تقریباً 14-15 لوگوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے محمد نام رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نام منتخب فرمایا. عبد المطلب نے بھی یہی نام تجویز کیا, اور والدہ حضرت آمینہ انہوں نے بھی خواب دیکھے تھے جن میں کسی میں محمد کسی میں احمد نام کی کا تذکرہ ملتا ہے. تو گویا دونوں ہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, محمد بھی اور احمد بھی. یہ اصل نام ہے محمد اور احمد. محمد جو عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے, تعریف کیا ہوا, اور اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا شخص, یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. اور احمد اس کا ترجمہ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا یا بہت زیادہ تعریف کرنے والا. ابو طالب کا شعر ہے, ابو طالب مسلمان تو نہیں ہوئے, اسلام تو نہیں قبول کیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے کمالات سے واقف تھے اور اسلام کے ایمان کی حقانیت کو وہ سمجھتے تھے, بس ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی. انہوں نے بھی ایک شعر کہا ہے جو بعد میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہوا, تو ابو طالب کے اشعار میں ملتا ہے. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اجزاء سے آپ کا نام بھی منتخب فرمایا کہ صاحب عرش محمود ہے اور یہ محمد ہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صفاتی نام تو بہت ہیں. محمد اور احمد اصل نام ہیں, صفاتی نام اور ہیں. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام 4 جگہ اور احمد نام 1 جگہ ملتا ہے. اس کے علاوہ صفاتی نام بہت ہیں. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں, احمد ہوں, ماحی ہوں, حاشر ہوں, عاقب ہوں. یہ صحیح روایت ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. 5 نام آپ نے بتایا, اور بھی نام ہیں لیکن خاص طور پہ 5 نام اس موقع پر آپ نے بتایا, شاید اس وجہ سے کہ گزشتہ کتابوں میں بھی یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور چلے آ رہے ہیں. محمد احمد کا ترجمہ تو بتا دیا, ماہی کا مطلب مٹانے والا, جو کفر اور ظلمت کو مٹانے والا ہو. حاشر, حاشر کے معنی ہے کہ میدان حشر میں سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور ماتحت ہوں گے. عاقب, جو تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہو. یہ 5 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بتائے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7 دن یہ ناموں کا بھی اعلان ہو گیا لوگوں نے جب پوچھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے, کنیت. آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے, آپ کے بڑے بیٹے قاسم تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو القاسم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد میں ابو ابراہیم کی کنیت بھی بعضوں نے منتخب کی, بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ابراہیم فرمایا, لیکن ابو القاسم ہی کے کنیت سے آپ مشہور ہوئے اور وہی زیادہ معروف ہیں. پھر 7 دن جب عقیقہ ہوا تو ختنہ کرائی یا نہیں کرائی, وہی دونوں قول ہیں اس وجہ سے کہ مختون پیدا ہوئے تھے یا نہیں, دونوں ہی روایتیں ملتی ہیں. واللہ عالم, بعضوں نے تطبیق بھی دی کہ دونوں ہی صحیح ہوگا. خیر بہرحال یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ختنہ کا طریقہ رائج تھا جو عرب میں ابھی تک بھی اختیار کیا جاتا تھا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.